اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام.
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. حمد و سپاس و شکر مخصوص اس ذات باری تعالیٰ سے جو تمام خوبیوں کا پیدا کرنے والا ہے, اور کروڑوں درود و صلوات و سلام مخصوص محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں حیدر عباس رضوی, اور مجھے یہ شرف ملا ہے کہ مستقل ایک مہینہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہادی ٹی وی کے ذریعے تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کو نشر و عام کرنے کے لیے سحر کے وقت نسیم سحر نامی پروگرام لے کر علماء کرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. ناظرین کرام, ماہ مبارک رمضان تمام تر برکتوں کے ساتھ آ چکا ہے. اب یہ ہماری اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی اطاعت کے ذریعے قرب پروردگار حاصل کر سکیں. آپ ذرا جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو تمام تر وسعتوں کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کی ہر چیز کو ایک دوسری چیز پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ ہدف خلقت بھی بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غرض خلقت انسانی عبادت پروردگار ہے. آپ بہتر جانتے ہیں اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں, جتنی بھی اختراعات ہیں, ایجادات ہیں, ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. یہ گھڑی جو میرے ہاتھ میں ہے اس کی قیمت 500 روپے سے لے کر کے 1000-2000 روپے تک ہو سکتی ہے. ایک موٹر کار اس کی قیمت 20,000-25,000 روپے تک ہو سکتی ہے. لیکن انصاف سے بتائیے, اگر یہ گھڑی کام کرنا بند کر دے تو کیا اس کی اہمیت رہ جائے گی؟ نہیں, اسے دور پھینک دیا جاتا ہے. موٹر کار اگر کام کرنا بند کر دے تو لوہے کے بھاؤ نیلام کر دیا جاتا ہے. یہی صورتحال ہم انسانوں کی بھی ہے. اگر ہم نے اپنی غرض خلقت کو پورا کر دیا تو یقین جانیے ہم واقعی معنی میں اشرف المخلوقات ہیں. لیکن اگر ہدف خلقت کو پورا نہیں کیا تو ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. قرآن نے بڑھ کر آواز دی, اولئک کل انعام بل ہم اضل, جانوروں سے بدتر انسان ہو جایا کرتا ہے. عبادت پروردگار ہماری زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے. اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت کے لیے پروردگار نے انسان کو کلی حکم دیا ہے, لیکن زمان اور مکان کی ایک خاص اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام ادیان و مکاتب و مذاہب کے ماننے والے ایک مکان سے دوسرے مکان سفر کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تاکہ عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کی, اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر سکیں. دین اسلام میں بھی مکان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اسی لیے دنیا کے تمام مسلمان مکہ مکرمہ میں, مسجد الحرام میں, مسجد نبوی میں عبادت کو اپنا شرف سمجھتے ہیں, اور ہم دوستداران اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں اور رہبروں کے حرم اطہر میں بھی عبادت کو شرف سمجھتے ہیں. مکان کی طرح زمانوں کی بھی الگ الگ اہمیت ہے. دنوں میں روز جمعہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے, اور مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. قرآن کریم نے اشارہ کیا, شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب قلب پیغمبر پر نازل کی گئی. اسلامی روایات میں بھی ماہ مبارک کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور و معروف خطبہ جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے, آپ حضرات نے سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی. پیغمبر نے اس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا, انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ, یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا عبادت, جس میں تمہارا سو جانا عبادت پروردگار. اس مہینے کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں ہم مہمان ہیں, اور ہمارا میزبان باری تعالیٰ خلاق کائنات مالک ارض و سماوات ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی ہے نسیم سحر نامی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. 30 دن مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے نسیم سحر علماء کرام کی گفتگو پیش کرے گا. آج ہم نے نسیم سحر میں اپنی گفتگو کا جو ٹاپک قرار دیا ہے، عنوان ہے، وہ ہے خطبہ شعبانیہ تشریح بندگی و عبادت۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے سرکار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب قبلہ۔ قبلہ زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شبیب حسینی صاحب قبلہ۔ قبلہ حسینی صاحب، السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ماہ مبارک رمضان کی آمد بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور یہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی عبادت بارگاہ پروردگار میں انشاءاللہ شرف قبولیت پائے۔
میں بھی ماہ رمضان المبارک کے پرسعادت موقع پر اور اس کی آمد پر آپ کی خدمت میں، اپنے مہمان محترم کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت ہو قبلہ زیدی صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ قبلہ، جیسا کہ میں نے موضوع گفتگو کا اعلان کیا ہے اپنے ناظرین کے لیے، خطبہ شعبانیہ تشریح بندگی و عبادت، خود خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں گفتگو سے پہلے، ماہ مبارک جو فضیلتوں کا مہینہ ہے، جو عظمتوں کا مہینہ ہے، اس کے سلسلے میں کس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے چاند کو دیکھ کر کس طرح دعا کی ہے، رؤیت ہلال کی دعا کے چند جملے اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، آنے والے ماہ مبارک کے اس چاند کو، کہ جو ہلال کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوا ہے، اس ہلال کو ہمارے لیے کیا قرار دے دے؟ امن و ایمان قرار دے دے۔
جی ہاں،
ہمیں اس ماہ مبارک میں امن کی منزل میں رکھ اور اسلام کی منزل میں رکھ، اور سلامتی اور اسلام کی منزل میں رکھ۔ ایک طرف ایمان کی کا تقاضا کیا جا رہا ہے،
جی،
اور ایک طرف اسلام کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ایمان کا مصدر جو ہے امن ہے، اسلام کا مصدر سلامت ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ ہمیں عافیت عطا فرما اس مبارک مہینے میں۔ ظاہر ہے کہ عافیت کا تقاضا کرنے والا اس لیے عافیت کا تقاضا کر رہا ہے کہ بندگی کا پورا حق ادا کر سکے۔
جی،
رزق واسع، تمام دعاؤں میں جس چیز کا تقاضا ایک بندہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے، وہ رزق کا تقاضا ہے۔ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ شے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے بندوں کو عطا کی جاتی ہے، وہ رزق کہلاتی ہے۔ وہ انسان کی زندگی بھی ہے، وہ انسان کی عزت و آبرو بھی ہے، وہ انسان کے لیے عطا کیا جانے والا علم بھی ہے، کمال بھی ہے، سب کچھ رزق ہے۔ حتیٰ ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی رزق کہا گیا ہے۔ اور برائیوں سے اس ماہ مبارک میں، بیماریوں سے ہمیں نجات عطا کر دی۔ یہ چیز جو ہے وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنے معبود کی بندگی کریں۔ اللہم ارزقنا صیامہ وقیامہ وتلاوت القرآن فیہ۔ پالنے والے، ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کو رزق کے طور کے اوپر عطا فرمائیں۔ اللہم ارزقنا،
ہم سب کو
بطور رزق، یعنی یہ بھی خداوند عالم کی جانب سے رزق ہے کہ ہمیں روزے کی توفیق عطا ہو جائے، یہ بھی رزق ہے کہ ہمیں قیام یعنی عبادت کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا ہو جائے، اور یہ بھی رزق ہے کہ ہمیں تلاوت کلام پاک، کہ ماہ مبارک ربیع القرآن ہے احادیث کی روشنی میں، یہ بھی ہمیں رزق کے طور کے اوپر خداوند عالم کی طرف سے عطا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو محروم ہیں روزے سے، بہت سے ایسے ہیں جو عبادتوں اور نمازوں سے محروم ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسی مہینے میں تلاوت قرآن سے محروم ہیں۔ وہ محروم کیوں ہیں؟ اور جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں یا تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، وہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے اہل دیکھ کر کے رزق عطا کیا ہے۔
جی،
بعض محروم ہیں اس رزق سے اور بعض پروردگار عالم نے رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس کو ولا اور شوق کے ساتھ ہضم کر رہے ہیں۔
جی،
چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ بندگی نماز کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ تلاوت قرآن کی شکل میں۔ یہ نقطہ جو ہے، یعنی پیغمبر اسلام نے خود چاند کو دیکھ کر کے اس طرح کی لطیف دعائیں مانگی ہیں، اور ہمارے ذہنوں کو آمادہ کیا ہے روزے کی طرف اور عبادت اور بندگی کی طرف اور تلاوت قرآن کی طرف۔
جی ہاں، خود خطبہ شعبانیہ جو ہمارے سوال کا اصل مقصد تھا، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
امیر المؤمنین سب سے پہلے راوی ہیں اس سلسلے میں، اور یہ خطبہ جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے۔
جی،
اور ظاہر ہے کہ وہ اس بزم میں، کہ جس بزم میں یہ خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں امیر المومنین حاضر اور موجود تھے۔ لہذا پہلی روایت جو اس خطبے کی ہوئی ہے وہ امیر المومنین سے ہے۔
جی،
تو معصوم نے اسے روایت کیا ہے، اور معصوم ہی نے اسے ہم تک پہنچایا ہے، نقل کیا ہے، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک نزدیک تھا، دوسری صدی ہجری کا واقعہ ہے، ماہ مبارک نزدیک تھا، اور ایسے موقع کے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا آخر ماہ شعبان میں۔
جی،
اور وہ خطبہ بہت ہی مختصر ہے، بلیغ ہے اور جامع ہے۔ پیغمبر کے خطبے چھوٹے ہیں، پیغمبر کی حدیثیں چھوٹی ہیں، لیکن حدیث کے مطابق کے اوتی تو جوامع الکلم مجھے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ عطا کیے گئے ہیں،
صحیح،
جو معانی سے پر ہیں۔ آپ کا یہ مختصر لیکن بڑا جامع خطبہ ہے۔ فرماتے ہیں ایوہ الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، آپ نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ زمانہ آتا ہے ہم تک۔
جی،
اس کی بڑی لطیف تشریح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس میں بھی روزہ داروں کی عظمت کو مد نظر رکھا ہے۔ انہو قد اقبل الیکم، اقبل الیکم یعنی استقبال کر رہا ہے تمہارا۔
جی،
وہ آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے تمہارا استقبال کرنے کے لیے۔ قد اقبل الیکم، وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کس لیے آ رہا ہے؟ تمہارا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو پروردگار عالم کی نظر میں روزہ داروں کا مرتبہ اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ خود ماہ مبارک ان کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، پورے سال پروردگار عالم کیا برکت نہیں دیتا؟ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، لیکن یہاں تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ یہاں تاکید اس طرح اس لیے کی جا رہی ہے، اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے پروردگار عالم نے، لہذا اس کی برکت کی کیفیت الگ ہے۔
جی،
مغفرت کی کیفیت الگ ہے، رحمت کی کیفیت الگ ہے۔ عام دنوں میں بھی مغفرت ہے پروردگار عالم کی، لیکن اس مہینے کی مغفرت الگ ہے۔
جی،
اس مہینے کی برکت الگ ہے، اس مہینے کی رحمت الگ ہے، اس لیے کہ یہ اس مہینے کی برکت ہے اور اس مہینے کی مغفرت اور رحمت ہے کہ جسے خداوند عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔
جی ہاں، قبلہ اگر اجازت دیں تو یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے ایک وقفے کا اعلان کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم سحر، وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے رہیے گا پروگرام نسیم سحر۔
رمضان 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 متجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما يا سروري وأغنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي.
ایک بار پھر سے آپ سبھی کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. پروگرام نسیم سحر, گفتگو کا عنوان ہے خطبہ شعبانیہ, تشریح ہے بندگی و عبادت. قبلہ زیدی صاحب اگر اجازت دیں, خود شبیب حسینی صاحب کے سکوت کو توڑا جائے. مولانا, اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ خود اس خطبہ شعبانیہ کی اہمیت اور اس کی مختصر لفظوں میں تشریح کس طرح کرنا پسند کریں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد, دیکھیے ماہ رمضان کے سلسلے میں خطبہ جس سال میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے, وہ سال بھی بڑا عظیم سال تھا. جیسا کہ مولانا موصوف نے اشارہ فرمایا, سن 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے. سن 2 ہجری وہ سال کہ خود اسلام کے لیے متعدد اعتبارات سے برکتیں اپنے اندر سمیٹ کے آیا, وہ سال کہ جس سال میں اسلام کا پرچم عرب میں لہرایا اور فتح اسلامی کا اعلان جنگ بدر میں کامیابی کے اعتبار سے ہوا, وہ سال کہ جس سال میں اللہ کے 2 خاص انوار کا انضمام اور التقاء ہوا, یعنی پیغمبر اکرم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا عقد حضرت امیر المومنین کے ساتھ ہوا. یہی وہ سال ہے کہ جس سال میں خالق کائنات نے زکوٰۃ واجب فرمایا اور بہت سے امور انجام پائے. قبلے کی تبدیلی, خانہ کعبہ اسی سال میں مسلمانوں کا قبلہ بنا, اور جہاں اور برکتیں تھیں کہ اس سال کو اسلام کے لیے قسمت ساز یا دوسری اصطلاح میں سرنوشت ساز سال کہا جا سکتا ہے, وہاں انہی برکتوں کے درمیان اور انہی تاریخ ساز احکام و فضائل اور خصوصیات کے ساتھ ایک اہم بات یہ تھی کہ خالق کائنات نے اس روزے کو اس سال میں واجب قرار دیا کہ جو روزہ جہاں ایک طرف جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے, وہیں دوسری جانب جہنم کے راستوں کو صائمین کے اوپر بند کرتا ہے. وہ روزہ کہ جو انسان کے لیے رحمتوں و برکتوں کا پیش خیمہ بنتا ہے, اس کے وجوب کا اعلان فرمایا اور پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف لے آئے جہاں اصحاب کا ہجوم تھا, اور ان اصحاب میں حضرت امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے, اور وہاں پر پیغمبر اکرم نے منبر پر جا کر ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انسانی زندگی کو سدھارنے کے اور اس کی اصلاح کے مختلف زاویے اور مختلف رخ مخفی تھے اور پنہاں تھے. اگر انسان اس خطبے کی گہرائی میں جائے تو اس کو اجتماعی, معاشرتی, سماجی, ثقافتی, مذہبی اور دینی مختلف موتی ملتے ہوئے نظر آئیں گے اگر وہ محسوس کرے, اسے غور کرے. مگر جہاں تک اس روایت کی بات ہے, خود کبھی کبھی راوی کی اہمیت کے لحاظ سے روایت کی اہمیت میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی مولانا موصوف نے اشارہ فرمایا, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے, ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم کی جو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے مشہور ہے اور منسوب ہے امام کی طرف. وہ حدیث حدیث سلسلۃ الذہب کہی جاتی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں, آگے اپنا ایک جملہ بڑھاتے ہیں, لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب اسی لیے کہا جاتا ہے, سونے کا ایک سلسلہ, سونے کی ایک زنجیر کہ جو امام کو پیغمبر اکرم تک متصل کر رہی ہے, جوڑ رہی ہے. اسی لیے اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے من لا یحضر الفقی میں اور خود عیون و اخبار الرضا میں اور امالی صدوق میں مختلف کتابوں میں اس حدیث کا ذکر ہوا ہے، امام رضا علیہ السلام سے جو ذکر ہوا تو وہ حدیث سلسلہ ذہب کے منزل میں قرار پائی، یعنی امام رضا سے لے کے امیر المومنین تک کوئی ایک بھی غیر معصوم اس واقعے کو یا اس خطبے کو بیان کرنے کے سلسلے میں نظر نہیں آتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے اماموں کے نام کے ساتھ جس کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ امام حسن تک سلسلہ جاتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن سے، انہوں نے اپنے والد امیر المومنین سنا اور پھر اس کے بعد یہ خطبہ نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ خود امام رضا کا حدیث سلسلۃ الذہب کی طرز پر اس روایت کا نقل کرنا خود خطبے کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔
قبلہ زدی صاحب، ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں یا شعبان کے آخر میں پیغمبر کا یہ خطبہ، خطبہ شعبانیہ، متعدد جملوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ مختصر ہے لیکن بلیغ ہے، چونکہ پیغمبر فصاحت و بلاغت کے مالک تھے اور ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ بعض جملوں کی تشریح جس میں عبادت و بندگی کا پہلو مضمر ہو اس کی طرف اشارہ کریں گے۔
پیغمبر نے اس خطبے کے اندر عبادت کے ان پہلوؤں کی طرف زیادہ اشارہ کیا ہے کہ جو فردی پہلے فردی کیفیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اس روزے سے اور اس صیام سے کیا حاصل کرتے ہو، وہاں انفرادی طور کے اوپر جو جملے آئے ہیں میں چند جملے ہی میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کی۔
جی ہاں،
اب یہاں خود اپنی جگہ کے اوپر یہ بڑی تشریح طلب بات ہے کہ کیا پروردگار عالم اپنے بندے کو جو کرامت عطا کرنا چاہتا ہے وہ کہیں روزے کے علاوہ کسی اور جگہ اس طرح کی کرامت نظر آتی ہے، اور اس طرح کی سربلندی عبادت کرنے والے کو ملتی ہے سوائے ماہ مبارک کے کہیں اور یہ بات نظر نہیں آتی کہ جہاں پروردگار عالم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم دعوت دیے گئے ہو، یعنی تمہیں عام زبانوں میں یہ ہے کہ دعوت نامے دیے گئے ہیں،
تمہیں بلایا گیا ہے،
ہاں تمہیں دعوت دی گئی ہے، تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں نوید دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کارڈ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں جس طرح شادی میں انویٹیشن کارڈ، ویسے ہی تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دعوت نامے کو قبول کیا ہے ان کی قسمت کیا ہے؟ ان کی قسمت یہ ہے کہ وہ اس دعوت نامے سے اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ جو اللہ کا مہمان بن جائے اور اللہ جس کا میزبان بن جائے اس کے فضل و شرف میں کوئی کمی نہیں ہے۔
صحیح۔
اب یہ بات الگ ہے کہ یہاں علماء نے جو تشریحیں کی ہیں وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ان سب کی طرف توجہ دلائی جائے، لیکن یہ بات ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ ہم جب بھی کسی عظیم جگہ کے اوپر جاتے ہیں اور مہمان بن کر کے جاتے ہیں تو وہ عظیم کسی بھی طرح کی کمی اپنے مہمان کے لیے نہیں رکھتا، وہ اپنے طرف سے، یعنی گویا ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ طبقے کا مالدار انسان عام لوگوں کو بھی دعوت کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کمی نہیں کرتا کہ بھئی یہ ہمارے اپنے اسٹیٹس کی بات ہے کہ ہم اگر اپنے بلانے والے کو کیا دیتے ہیں اور کس طرح سے اس کی دعوت کرتے ہیں، کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ تو جن لوگوں کو خداوند عالم انویٹیشن دے اور دعوت دے اور بلائے اور ان کی ضیافت کا انتظام کرے تو وہ جو خدا وحدہ لا شریک ہے، جو قادر ہے، قدیر ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو غفار ہے، ستار ہے، وہ اگر کسی کو بلائے گا تو اس کے ہاں تو کوئی نقص ہے نہیں، وہ جو عطا کرتا ہے اس کی عطا میں کوئی غیر منقوص مما آتیت ہے نا، فإنه غیر منقوص مما آتیت، جو کچھ تو عطا کرتا ہے اس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا، یہ دعائے رجبیہ کا جملہ ہے۔
جی،
تو اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہمارا دامن تنگ ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی
نہیں،
ماہ مبارک میں نہیں ہوتی۔ اب یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے لمحات کو یا منٹ کو یا گھنٹے کو یا پورے دن کو ضائع کریں۔ اس نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ضیافت کے لیے بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور ہم میزبان ہیں، تم مہمان ہو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا پی سکتے ہو پیو، جتنا گویا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ میزبان کون ہے، یہ سمجھتے ہوئے، اس کا عرفان رکھتے ہوئے کہ میزبان کون ہے۔ اگر ہم یہ عرفان پیدا کر لیں کہ ہم مہمان کس کے ہیں، تو ہم پاکیزہ ہو جائیں گے اس مہینے میں، ہم پاکیزہ ہو جائیں گے اس مہینے میں، یعنی گناہ کا تصور ہی ہمارے ذہن سے ہٹ جائے گا، اور یہی روح ہے اس ماہ مبارک کی جو ہم سے طلب کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تمہیں قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تم کو اس مہینے میں اہل کرامت بنائے۔ اس کرامت پروردگار کو حاصل کرنا ہر انسان کی قسمت میں نہیں ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو روزے کو کھاتے ہیں، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو ان دنوں کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے۔
جی،
پروردگار عالم نے روزے کی اہمیت کو حدیث قدسی میں ایک جگہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، محجۃ البیضاء میں یہ حدیث ملتی ہے، کل حسنت بعشر امثالها، ہر نیکی کا پروردگار عالم 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔
من جاء بالحسنت فله عشر امثالها،
فمن جاء بالحسنت فله عشر امثالها، یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ ہے یہاں حدیث قدسی، کل حسنت بعشر امثالها الى 700 ضعف،
جی
یہاں تک کہ یہی عشرے، یہ 10 گنا ثواب 700 گنا ثواب میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ الا الصیام، ہر نیکی 10 گنا ثواب رکھتی ہے یا 700 گنا ثواب رکھتی ہے یا اس سے بھی زیادہ، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی به یا وانا اجزا به، دو قراءتیں ہیں اس حدیث کی، کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔
جی،
میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ جزا تو پروردگار ہی دیتا ہے، لیکن مخصوص طور سے، یعنی یہ وہ عبادت ہے جس میں ریا کا نام نہیں۔
جی،
کوئی بھوک، نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن کوئی بھوکا ریاکاری میں نہیں رہ سکتا۔
صحیح، اس لیے کہا جاتا ہے،
اور اسی میں اس بات کی تکمیل بھی کر لوں،
جی،
کہ یہ حدیث جو ہے وہ بڑی لطیف پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے، وانا اجزی بے، یعنی میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں، میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں، یعنی اپنے کارمندوں کو، اپنے ان لوگوں کو کہ جو میرے لیے کام کرتے ہیں انہیں ہٹا دیتا ہوں، میں ہوں اور میرا بندہ، وہ جزا لینے والا ہے اور میں جزا دینے والا ہوں۔
جی ہاں،
ایک یہ، دوسری قرات ہے وانا اجزا بے، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا،
سبحان اللہ،
یہ اس قدر عالی درجہ ہے کہ اس سے برتر کوئی اور درجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے روزہ دار اگر روزہ رکھتا ہے تو میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔
قبلہ، اگر اجازت دیں تو یہاں پر ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک وقفے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام نسیم سحر، ایک چھوٹا سا وقفہ، اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، دیکھتے رہیے گا پروگرام نسیم سحر۔
یا سروری وبنیتی وعبادی وانیسی وعدتی ومرادی، رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي.
ایک بار پھر سے آپ سبھی کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. پروگرام نسیم سحر, گفتگو کا عنوان ہے خطبہ شعبانیہ, تشریح ہے بندگی و عبادت. قبلہ حسینی صاحب, اسی خطبہ شعبانیہ کے بعض دیگر فقروں کی وضاحت مختصر لفظوں میں.
جی ہاں, یہ خطبہ مختلف مفاہیم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے, اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ جس کی طرف آپ لوگوں نے بھی گفتگو فرمائی کہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والمغفرت والرحمۃ, یہاں اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا, اور متعدد حدیثوں میں اس مہینے کی برکتوں اور اہمیت اور فضیلت کا اشارہ ہوا ہے. لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ بعض مہینے اور بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے فضیلت اور عظمت روایتوں میں بیان کی گئی ہے, لیکن خود یہ ایام, یہ مہینے دو طریقے سے اور دو اعتبار سے فضیلت والے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں یا فلاں تاریخ میں کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے, اس واقعے کی وجہ سے وہ مہینہ یا وہ دن صاحب فضیلت ہو جاتا ہے. لیکن بعض ایام ایسے ہیں یا بعض مہینے ایسے ہیں کہ جن کو کسی مناسبت کی وجہ سے با فضیلت مہینہ یا با فضیلت یوم یا دن نہیں کہا جاتا ہے. ماہ رمضان وہی مہینہ ہے کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے صرف ان واقعات کی بنیاد پر نہیں کہ جو متعدد عظیم واقعات اور عظیم چیزیں اس مہینے میں رونما ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر صاحب فضیلت مہینہ کہا جائے. نہیں, ہم نے معصومین کی روایات میں یہ دیکھا کہ فی نفس ذاتی طور پہ خود ماہ رمضان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے فضیلت عطا کی گئی اللہ کی طرف سے, قطع نظر اس چیز سے کہ اس میں اور واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ جس نے ان کی فضیلتوں کو بڑھا دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہوا عند اللہ افضل الشہور, خود مہینے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے. جب رات کی اور دن کی گفتگو ہوئی تو اعلان ہوا ایام ہو افضل الایام و لیالی ہے افضل الیالی, اس کے ایام سارے ایام سے افضل ایام ہیں, یعنی اس کا دن سال کے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں, دوسرے مہینے میں واقع ہونے والے ایام سے افضل ہے, اس کی راتیں سال کی دوسرے مہینے کی راتوں میں واقع ہونے والی راتوں سے افضل ہے. اب آپ آئیے, ہم ان کی تمام راتوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں, حالانکہ ماہ رمضان کی راتوں کی اگر خصوصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر رات کے لیے الگ الگ روایتیں ہیں, الگ الگ اعمال ہیں, الگ الگ فضیلتیں ہیں. ہمارے ناظرین محترم اگر ذوق رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, تو مختلف کتابیں ہیں, مگر جو کتاب ان کو دستیاب ہے آسانی سے مفات الجنان, اس میں دیکھیں, اس میں متعدد شبوں کا تذکرہ ہے, متعدد ایام کا تذکرہ ہے. ہم الگ الگ راتوں کا تذکرہ نہیں کر سکتے, صرف ایک رات کو اگر دیکھا جائے تو جسے شب قدر کہا جاتا ہے, اس رات کو بھی آپ مختلف پروگرام جیسا کہ ہم اشارہ بھی کریں گے, یقین ہے مجھے کہ شب قدر کے متعلق پروگرام ہوگا تو اور وضاحت ہوگی, لیکن صرف ایک لفظ کا اشارہ کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کو اللہ نے ہزار راتوں سے نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر بنایا ہے.
لیلۃ القدر خیر من الف شہر,
تو آپ محسوس کریں, تو یہ ہے اس کی خصوصیتیں. اب اس کے بعد ان جملوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں کہ خود انسان کو اس مہینے میں آنے کے بعد بلندی کے کس منارے پہ خالق کائنات پہنچاتا ہے رمضان کو وسیلہ بناتے ہوئے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ و عملکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب, اس طریقے متعدد الفاظ اس خطبے میں ارشاد ہوئے ہیں, بیان کیے گئے ہیں کہ یہاں تمہاری سانسیں یہ تسبیح ہے کہ انسان صرف سانس لیتا رہے اور اس کی سانسیں تسبیح و تقدیس و تحلیل ربانی شمار ہوتی رہیں. اس میں انسان کے لیے ابھی آپ نے کہا کہ روزہ, اس عمل روزہ کسی فعل کو انجام دینے کا نام نہیں ہے بلکہ فعل کو ترک کرنے کا, چھوڑ دینے کا نام ہے, کچھ چیزیں ہیں جس سے رکنے کا نام ہے. یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے اس حدیث سے یا اس خطبے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، نہ صرف یہ کہ روزہ کچھ نہ کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے انسان کو، کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی عمل نہیں جا، کچھ چیزوں مثلا کھانا ہے، پینا ہے، دوسرے امور ہیں جس سے پرہیز کر رہا ہے، اس کے علاوہ رمضان المبارک میں انسان جو بھی کر رہا ہے اگر قوانین الہی کو زیر پا نہیں چکو چل رہا ہے تو اس کا ایک ایک عمل عبادت حساب ہو رہا ہے. چنانچہ نوم و کنفی عبادہ، انسان اگر سو رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ کوئی اور عمل انجام دے رہا ہے، صرف سو رہا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت محسوب کیا جا رہا ہے. اور یہاں اعلان ہوتا ہے کہ اس میں تمہارا عمل مقبول ہے، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں.
جی،
اور یہ بھی ہم معصومین کی روایت میں دیکھتے ہیں کہ دعا کے اجابت کے لیے، اجابت دعا کے لیے کچھ تاریخیں بتائی گئی ہیں، کچھ خاص اوقات بتائے گئے ہیں، کچھ خاص ایام بتائے گئے ہیں. جب ہم ایام کی فہرست میں وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ قبول ہونے کے امکانات اور چانسز جس تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں اور جن ایام بیان کیے گئے وہ ایام ماہ رمضان ہیں، کہ ماہ رمضان میں دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ متعدد جملے ہیں،
یقیناً اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. قبلہ زیدی صاحب، یقیناً وقت ہمارا محدود ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں گے خود خطبہ شابانیہ کے الفاظ، اس کے جملے کی روشنی میں اطاعت و بندگی رب کا مفہوم کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں پیغمبر بندگی پروردگار کے سلسلے میں اس خطبے کے ذمہ میں؟
ہاں، بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی. میں نے اپنی گفتگو میں آغاز جو کیا تھا وہ یہ کہ اس خطبہ شابانیہ میں دو تین پہلو ہیں. ایک انفرادی پہلو ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دین کو لوگ انفرادی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دین کا مطلب خدا اور بندے کے درمیان کے رابطے کو استوار کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگرچہ حقیقت یہ نہیں ہے، دین زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اسی خطبے کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ناظرین اس خطبے کو دیکھیں اور اس خطبے کا ترجمہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اسے پڑھیں، تو آپ وہاں جہاں انفرادی طور سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نیند عبادت ہے اور تمہاری سانس تسبیح ہے اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، وہاں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو چھوٹوں کا کے اوپر رحم کرو.
جی،
یہ بھی خطبے کا جملہ ہے، دیکھو اس ماہ مبارک میں چھوٹوں کے اوپر رحم کرو، اپنے بزرگوں کا اکرام کرو. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، بتاتی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ عبادت انفرادی نہیں ہے،
اجتماعی ہے،
اجتماعی عبادت ہے. بہت ہی اہم چیز ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے چھوٹے افراد کو، اپنے سے چھوٹے افراد کے اوپر رحم کرو. کیا مطلب ہوا؟ چھوٹے خطا کرتے ہیں، چھوٹے کوتاہیاں کرتے ہیں، چھوٹے غلطیاں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تم سے چھوٹا بن گیا ہے تو وہ انسان نہیں ہے، اسے انسان ہونے کا حق نہیں ہے. تم بھی جب چھوٹے تھے تم سے کوتاہیاں ہوتی تھیں، تم بڑے ہو گئے ہو، اب ان کوتاہیوں کو نہیں کرتے، ان بچوں کے اوپر اگر رحم کرو گے تو تمہارا معاشرہ نورانی ہوگا. اور اسی طرح سے اکرام کرو بزرگوں کا، یہ بھی عبادت ہے. بڑوں کا اکرام کرو کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے سے بڑے کو بڑا محسوس کریں اور سمجھیں، اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں، تو جتنے بھی بڑے اگر ہمارے معاشرے میں ہیں ان کا اکرام اور احترام ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے معاشرے میں بہت سی
مشکلات کا حل،
بہت سی مشکلات اور بہت سے فسادات جو رونما ہوتے ہیں گھر خاندان کے اندر،
وہ ختم ہوتے ہوئے نظر
آئیں گے.
یقیناً
یہ بھی ایک عبادت ہے. اسی طرح سے یتیم کے اوپر رحم کھانا اور یتیم کا خیال کرنا اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے اسی خطبہ شعبانیہ میں. یا آخر جب ایک عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس عبادت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کی طرف سے رسول ہیں, یہ آپ اتر کر کے ہمارے سماج کے اندر کیسے دخیل ہو گئے اور یہ کیسے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی چھوٹے کے اوپر رحم کھاؤ اور بڑے کا احترام کرو اور یتیم کے ساتھ کا پاس و لحاظ کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو یہ چیزیں کیا عبادت میں شامل ہیں؟ بہت سے لوگ اس بات کا تصور نہیں کرتے کہ یہ چیزیں عبادت, اگرچہ روح عبادت یہی ہے.
صحیح,
روح عبادت یہ عبادت ہے ہی, اس لیے روزہ ہے ہی اس لیے کہ ہم بہت سے مواقع کے اوپر ضبط نفس کریں, اس لیے کہ روزہ خود ضبط نفس کی تمرین ہے.
جی ہاں,
کنٹرول کرنے کی تمرین.
روزے کا اصل مقصد انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول,
ضبط نفس کریں گے جب ہی بزرگوں کا احترام کرنا آئے گا, ضبط نفس کریں گے جب ہی چھوٹے کی خطا معاف کرنے کا سلیقہ آئے گا, ضبط نفس کریں گے جب ہی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا
سلیقہ
اور سلیقہ ہمیں فراہم ہوگا.
جی
یہ ہے اس عبادت کا پہلو.
جی ہاں, قبلہ حسینی صاحب وقت ختم ہو چاہتا ہے, لیکن پھر بھی ایک اہم سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. خطبہ شابانیہ, بہرحال ایک اجمالی نگاہ اور ایک اجمالی گفتگو ہوئی اس سلسلے میں, ان اعلیٰ معارف کو دیکھنے کے بعد خود خطبہ شابانیہ میں کن اہم اصول بندگی کو پیغمبر نے ذکر فرمایا ہے؟
یہ آپ نے جملہ پہلے ارشاد فرما دیا کہ وقت کی قلت ہے, لہٰذا اس چیز کو میں مد نظر رکھوں. خود ہم جب خطبے کے متن میں اور بطن میں وارد ہوتے ہیں تو ہمیں کم سے کم 70 اہم پیغامات اس خطبے سے ملتے ہیں.
جی,
اور البتہ 70 پیغامات وہ ہم جیسا ایک طالب علم نکال سکتا ہے, لیکن ممکن ہے وہ کہ جو کلام معصومین کو بدرجہ اتم اور بہتر طریقے سمجھتے ہیں وہ اور بھی پیغامات نکال سکتے ہیں. لیکن 70 پیغامات میں سے اور 70 اصول بندگی میں سے 10 اہم اصول اور اہم پیغامات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں دعا اور انابے کا پہلو موجود ہے کہ دیکھو اللہ سے سوال کرو, اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار عالم, اور صادق نیتوں کے ساتھ, پاک قلوب کے ساتھ کہ خداوند عالم تمہیں اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے کہ تم اس کا روزہ حسن نیت کے ساتھ انجام دے سکو, رکھ سکو اور اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو, اور اسی طریقے سے یہ کہ مغفرت تمہاری ہو سکے. اور آگے ایک جملہ عجیب ارشاد فرماتے پیغمبر کہ وہ شقی ہے وہ انسان, بدبخت اور بدقسمت ہے وہ انسان کہ اس مہینے میں بھی مغفرت ربانی سے اور غفران الہی سے محروم رہ جائے. اس کے بعد دوسرا پیغام, جملوں کی وضاحت میں ہی نہیں کر رہا ہوں, چھوڑتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں, معاد اور اصلاح عمل کی طرف توجہ, آخرت کی طرف توجہ رکھنا. جی, چنانچہ شاہ ہوتا ہے وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشَكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ. روزہ رکھ کر کے حالت روزہ میں جو ماہ رمضان میں تمہارے اوپر بھوک اور پیاس اور عطش کا غلبہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے تم آخرت کی اور قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو.
جی,
یعنی روزہ ہم کو نہ صرف یہ کہ ہماری ثواب میں اضافے کا سبب بنتا ہے, ہم کو اور دوسری چیزوں کو متوجہ کرتا ہے, بلکہ ایک اہم رخ اس کا یہ ہے کہ روزہ ہم کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے. روزے کے ذریعے سے آخرت کا تصور انسان کے ذہنوں میں آتا ہے. اس کے بعد تیسرا پیغام یہ ہے کہ معاشرتی امور کی طرف توجہ, متعدد جگہوں پہ فقیروں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ, اچھے اور چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ کیسے رویہ اپنانا ہے, کیسے پیش آنا ہے, اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا پیغام ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے. پانچواں پیغام یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور سعادت, اس کی کنجی خود انسان کے ہاتھوں میں ہے. ایسے جملے ہیں اس خطبہ شابانیہ میں جس کو بیان کرنے میں اور اس کی وضاحت میں ہمیں بھی اور سننے والوں کو دیکھنے والوں لطف آتا, مگر میں عربی عبارت کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. مگر اس میں پیغمبر نے, اللہ کے رسول نے ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کامیابی اور سعادت کے دروازے پر اپنے ہاتھوں سے دستک دیتے ہوئے حصول اس کا کر سکتے ہیں, اسے حاصل کر سکتے ہیں. چھٹا پیغام یہ ہے کہ حسن معاشرت کی دعوت دی گئی ہے. ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ, یہاں اب خلق کی طرف ایک تفصیلی اشارہ ہے اور وضاحتیں ہیں کہ انسان کو بہتر اپنا اخلاق کرنا چاہیے، اچھے سے اچھا اخلاق کرنا چاہیے اس مہینے میں. اور اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے اگلا پیغام کہ نماز اور دعوت کی طرف عبادت، نماز اور عبادتوں کی طرف دعوت دی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براۃ من النار، کہ جو مستحبی نمازیں عطا پڑھے گا اس میں اس کو اللہ نار جہنم سے محفوظ رکھے گا. اور پھر اس کا واجب نمازیں اور دوسری عبادتوں کا ایک اشارہ ہے اس خطبے میں. تو گویا دعوت دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور اطاعتیں انجام دی جائیں، اطاعت کی جائے پروردگار عالم کی. اور اس کے بعد جو اگلا پیغام ہے اس میں وہ یہ ہے کہ امر ولایت کی طرف توجہ رہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کے آخر میں بعض اصحاب نے نبی سے سوالات کیے ہیں. ان سوالات میں ایک سوال امیر المومنین کا بھی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک منٹ میں صرف امیر المومنین کے سوال کو نبی کے جواب کو پڑھ دیتا ہوں. فقلتو یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، افضل اعمال اس مہینے میں کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ ان عز و جل، کہ اللہ کے محارم سے جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے پرہیز کیا جائے، یہ افضل عمل ہے. پھر اس کے بعد نبی رونے لگتے ہیں. جب نبی رونے لگتے ہیں تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو وہاں پر پوری تفصیل ہے جو امیر المومنین کی شہادت کی آ حضرت بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ کہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں غیروں کے ساتھ مدارات اور حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. اللہ چاہتا ہے اس مہینے میں غیروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے. اس مہینے میں ہمارے وصی اور امت کے ہادی یعنی تمہارے سر پر ضربت لگائی جائے گی. جو بدترین انسان ہے انسانوں میں، سخت اور سنگ دل انسان، اس کے ہاتھوں سے تمہیں شہادت نصیب ہوگی. تو یہاں ایک ولایت کا پہلو بھی اس میں بیان کیا گیا.
بہترین اصول تھے جسے آپ نے خطبہ شعبانیہ سے بہرحال اپنی محنت و مشقت کے ذریعے نکالا ہے قبلہ حسینی صاحب نے. ایک اچھی گفتگو تھی، لیکن یقیناً خود ہمارے اپنے وقت کے تقاضے ہیں اور میڈیا کی اپنی یہ مشکلات ہوتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید استفادہ کریں گے قبلہ. جی ہاں، بہت بہت شکریہ قبلہ حسینی صاحب. محترم ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا یہیں پر ختم ہو گیا ہے. یقین جانیے گفتگو جب بھی دین کی اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی، قرآن کی ہوتی ہے تو سننے میں مزہ آتا ہے. اس گفتگو کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم آپ کے آراء، آپ کی تنقیدات کے منتظر رہیں گے. فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے. خطبہ شعبانیہ کا ایک اہم جملہ ہے دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مبارک مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہونے والی ہیں. یہ پیغمبر نے اپنی امت سے کہا تھا. ہم سب کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہونے والی ہیں. بارگاہ پروردگار میں ہم سب کے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
وصلاة